السلام علیکم، یہ پارٹ 20 ہے، ناول کال بیل، حصہ اول۔ یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آواز کمل خلیل، پیشکش کتبہ آڈیو لائبریری، مصنف سیما غزل۔ تو یہ سنتے ہیں پارٹ 20۔ مجھے خوب یاد تھا کہ میں نے آخری بار اس کا تالا کھولا تھا تو اسے بند کرنا بھول گیا تھا۔ چین اسی میں ہوگی نا، وی جان کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ جی جی ہاں وی جان، ہونی تو چاہیے، مگر تالا میں نہیں ڈالا تھا۔ خیر میں دیکھتا ہوں۔ اچانک میری خواہش ہوئی کہ وی جان چلی جائیں، جبکہ وی جان وہیں کھڑی میری ہاتھ میں تھامی اس صندوقچی کو دیکھ رہی تھی۔ جب میں نے محسوس کیا کہ وہ صندوقچی کے کھولے جانے کے منتظر ہیں تو میں نے اسے لا کر اپنی مسیری کے دائیں طرف لکھی تپائی پر رکھ دیا۔ آپ یہ بتائیے کہ شیوا جی سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ میں نے کہنے کو تو کہہ دیا، مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا کیا مجھے اس کی ضرورت نہیں رہی۔ زنجیر اسی صندوقچی میں ہوگی اور میں صبح ہی اسے دادا کے پاس لے جانے کی پوزیشن میں تھا۔ انہوں نے تو مجھے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ زنجیر ڈھونڈ کر لے آؤ۔ شیوا جی سے تو اب کل شام ہی کو ملاقات ہو سکے گی۔ کل نو چندی کا میلہ لگتا ہے، وہاں نو چندی مائی کے مندر میں وہ ضرور پہنچیں گے۔ وہ پورا مہینہ وہیں رہتے ہیں، پھر کہیں اور نکل جاتے ہیں، اور شادی بابا تو وہ عمرے پر جا چکے ہیں۔ میری ان سے ملاقات ہو چکی ہے، میں نے ان کی بات کاٹ دی۔ پھر انہیں بتایا کہ کل مسجد سے واپسی پر مجھے کس طرح دیر ہوئی تھی۔ میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے مجھے کچھ دیا ہے، بس اتنا کہا وہ دہلی میں دادا سے خود ملاقات کر لیں گے۔ ویسے بٹوا، مجھے یقین نہیں آتا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ اچانک وہ پھر خوف زدہ ہو کر بولی، اب میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ میں اپنے سر کی قسم کھاتا ہوں کہ اب تک سب خیریت ہے۔ اس قسم پر وہ ہول اٹھے، انہوں نے اٹھ کر میرا سر اپنے سینے سے لگا لیا اور پڑی، بٹوا ایسے بڑی قسم نہیں کھاتے، میں تجھ پر واری جاؤں، میری عمر بھی تجھے لگ جائے، آئندہ ایسا کبھی نہ کرنا۔ پھر اپنی آپ مانتی کیوں نہیں بھی جان، مجھے ان پر ترس آ گیا۔ میں نے ان کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ جائیے اب آرام کیجئے، میں کل شام نو چندی کے میلے میں جاؤں گا۔ میں نہیں جانتا کہ دادا نے مجھے ان سے ملنے کی ہدایت کیوں کی ہے۔ شاید دادا انہیں کچھ بتا چکے ہیں، یا شاید مجھے ہی سب کچھ بتانا پڑے۔ لیکن بی جان، آپ سے ایک درخواست ہے، میں کیوں آیا ہوں اور کیا کر رہا ہوں، اس کی خبر فرحت اور کاکا جان کو نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ آپ ہمت کریں گی تو میرا ساتھ دیں گی، اس لیے آپ اپنے آپ کو مضبوط کر لیجئے۔ وہ غور سے میری بات سن کر سر ہلا رہی تھی۔ میرا آخری جملہ سن کر انہوں نے کسی فرما بردار بچے کی طرح اپنا آنسو پونچھ لیے۔ کل اگر مجھے آنے میں دیر ہو جائے تو پریشان نہ ہوئیے گا، ورنہ وہ دونوں بھی آج کی طرح پریشان ہوتی رہیں گی۔ بس آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، ٹھیک ہے نا؟ آج سے میری آپ کی دوستی، وہی رازدار والی، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے پھر سر ہلایا۔ اگر آپ ہمت سے میری مدد نہیں کریں گی بی جان، تو میں خود کسی خوف کا شکار ہو کر کمزور ہو جاؤں گا۔ نہیں بیٹا، اب میں سمجھ گئی ہوں، مجھ میں حوصلے تو بہت تھے، مگر تحسین کی جوانی میں بیوگی اور پھر اس کی موت نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ تمہیں کیا پتا کہ اب فرحت میرے سینے پر دھری برف کی ایسی سل میں تبدیل ہو گئی ہے جو آہستہ آہستہ زندگی کی حرارت کھینچے چلی جاتی ہے۔ مگر کتنا اذیت ناک ہے یہ وقت کہ میں یوں مر بھی نہیں سکتی۔ وہ ایک ایسا کھوٹا ہے بیٹا جس میں میری زندگی اٹک کر رہ گئی ہے، موت کھینچے جاتی ہے۔ جانتی ہوں کہ اس کا کوئی بھی جھٹکا مجھے اس کھوٹے سے علیحدہ کر دے گا، مگر یہ جاننے میں بھی کتنی اذیت ہے۔ تم سب سے ایک شکایت بھی ہے کہ تم لوگوں نے میری فرحت کو بالکل بھلا دیا ہے، اسے ایک ایسے چھپر میں چھوڑ دیا ہے جو بہت تیز ہواؤں کی زد میں ہے۔ وہ پھر رونے لگی، میرا دل موم ہو گیا، مجھے اپنے گھر والوں کی ہی نہیں اپنی بے حسی پر بھی شرمندگی ہوئی۔ میں نے انہیں پاس بٹھا لیا۔ بی جان، آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ہم فرحت کو بھول گئے ہیں؟ ہم بھلا آپ لوگوں کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ آپ بالکل پریشان نہ ہو، میں ہوں نا، آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ سب اور فرحت بھی میری ذمہ داری ہے، سمجھ رہی ہیں آپ؟ میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، وہ بھی بڑی گہرائی سے مجھے دیکھ رہی تھی، یقیناً کچھ کھوج رہی تھی، اور شاید انہوں نے وہ چیز بھی پا لی تھی جس کی انہیں کھوج تھی۔ اچانک ان کے افسردہ چہرے پر خوشی پھیل گئی، آنکھیں چھلکی، پھر انہوں نے ساری کے پلو سے رگڑ کر صاف کر لی، تمانیت سے پھیل گئی تھی ان کے چہرے پر۔ میں اچانک اپنے اندر اتر گیا، میں جاننا چاہتا تھا کہ جو کچھ میں نے ان سے کہا ہے وہ سطحی یا وقتی جذبے کا تار تو نہیں، مگر میرے اندر اس لمحے سناٹا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتا وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب تم آرام کرو، بس کہیں جاؤ تو مجھے ضرور بتا دیا کرو، آدمی بوڑھا ہو جائے تو خوف یوں بھی شکلیں بدل بدل کر اسے ڈراتا ہی رہتا ہے، اور تم جانو بڑھاپے میں جب کرنے کو اور کچھ نہ ہو تو آدمی اپنے اندر کے جذبوں اور سوچوں کے سمندر میں تنکا بن کر ہی ڈولتا رہتا ہے۔ میں ان کی منطق سن کر مسکرایا، میں نے یہ بھی سوچا اور یقین کر لیا کہ صرف تعلیم ہی علم نہیں دیتی، تجربہ واقعی بڑا استاد ہوتا ہے۔ میں نے خدا حافظ کہا، وہ دعائیں دیتی چلی گئی۔ یوں تو ان کے جانے کے بعد سوچنے کو میرے پاس بہت سی باتیں تھیں، مگر ان کے جاتے ہی جب میں مسیری کی جانب پلٹا تو اس کے برابر رکھی تپائی پر نگاہ پڑی، وجود میں ایک ابال سا اٹھا محسوس ہوا، دماغ بھک سے اڑ گیا۔ جیسے میں نے پلٹ کر دروازے کی چٹخنی لگائی اور تیزی سے تپائی کی طرف لپکا، اب مسئلہ اسے کھولنے کا تھا۔ وہ تالا وہ نہیں تھا جو کبھی میں نے اس میں ڈالا تھا، مگر تھا تقریباً ویسا ہی چھوٹا سا۔ میرے پاس ایسی کوئی چابی نہ تھی کہ میں اسے کھول لیتا۔ میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، میں اسکرو ڈرائیور یا ایسی کوئی سوراخ ڈھونڈنا چاہتا تھا جس کو تالے یا کنڈی میں پھنسا کر اسے توڑ سکوں۔ جلد ہی میں اپنی اس تلاش میں کامیاب ہو گیا۔ اسی کمرے کے ایک کونے میں چکور میز رکھی تھی جس پر سفید میز پوش بچھا ہوا تھا. اس پر سلائی مشین رکھی تھی جو ایک نگاہ میں مجھے نظر نہیں آئی تھی کیونکہ اس پر بھی ایک سفید کڑا ہوا میز پوش ڈالا گیا تھا. جب میرا ہاتھ لگا تو میں نے جھانک کر دیکھا, مجھے ایک مشین کی دراز سے پیچ کس مل گیا. میں نے بڑی آسانی سے اس تالے کو توڑ دیا. کنڈی کھولنے سے پہلے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری گدی پر کچھ رینگ رہا ہو. میں کسمسا کر رہ گیا, حلق خشک ہو گیا تھا. مجھے اپنی اس کیفیت سے الجھن سی ہو رہی تھی. میں اصل میں اپنی اس کیفیت کو خوف کا نام دینے سے جھجک رہا تھا, حالانکہ میرے خوف زدہ ہونے کی بات نہیں تھی. اگر اس میں مکڑی تھی بھی تو مجھے اس سے ڈر نہیں تھا, اس لیے کہ جب وہ مجھے نقصان پہنچا سکتی تھی تب بھی اس کا رویہ دوستانہ تھا. اور آج تو میں صحیح طور پر محسوس کر سکتا تھا کہ وہ رویہ واقعی دوستانہ تھا, یا ایسا سمجھنا صرف میرا بچپن تھا. فرحت نے مجھے بتایا تھا کہ ستارہ اور شہانہ والے واقعے کے بعد مکڑی اس میں نہیں تھی, بلکہ وہ صندوقچی ہی نہیں تھی. وہ کہاں سے ملی یہ بھی جان جانتی تھی, مگر وہ وہاں کیسے پہنچی یہ وہ نہیں جانتی تھی. اگر فرحت نے اسے وہاں رکھا ہوتا تو یقیناً مجھے بتا دیتی. میں کچھ عجیب سی کیفیت کا شکار تھا, شاید اس لیے کہ وہ بچپن تھا اور آج میں برسوں کے بعد اسے دیکھ رہا تھا. میں نے دھیرے سے اس کی کنڈی اٹھائی, پھر بے اختیار آیت الکرسی پڑھی. این اس لمحے مجھے شاری بابا کا جملہ یاد آ گیا, اور وہ عجیب و غریب پتھر بھی جو انہوں نے یہ کہہ کر مجھے دیا تھا کہ اسے اپنے پاس رکھنا ورنہ مشکل میں پڑ سکتے ہو. میں نے جھپٹ کر اپنے تکیے کے نیچے سے اس پتھر کو نکال لیا, اسے دبا کر دیکھا. وہ پتھر تھا سخت اور ٹھنڈا. میں نے اسے اپنے ہاتھ میں بھینچ لیا اور اسے ہاتھ سے صندوقچی کا ڈھکنا اٹھا دیا. وہ سونے کی زنجیر اس میں موجود تھی, اور بس مکڑی نہیں تھی. میں نے وہ چین اٹھا لی, اسے غور سے دیکھتا رہا, پھر اسے اپنے کرتے کی جیب میں رکھ لیا. ساتھ ہی وہ پتھر بھی جیب میں ڈال لیا, صندوقچی کو واپس تپائی پر رکھ دیا. اب میرے اندر سکون تھا, بلا آخر گونج اٹھنے والا سناٹا جس کی ہیبت ناک آواز آدمی کو بے چین کر دیتی ہے. میں بے چین ہوا بھی, مگر پھر بھی جو کیفیت اب سے پہلے تھی اس سے نجات کی کیفیت بہت آرام دہ تھی. میں بستر پر لیٹ گیا. سب سے زیادہ پریشانی مجھے اس زنجیر کی تھی, جبکہ مکڑی کے بارے میں مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس کا تعلق یقیناً ان حادثات سے تھا. فرحت اور دادا کے بقول ستارہ اور شہانہ کی موت کے بعد کوئی ایسا حادثہ نہیں آیا تھا. دادا نے التجا کے انداز میں کہا تھا کہ میں زنجیر ڈھونڈ لاؤں, سو وہ مجھے مل گئی تھی. اب مجھے صرف شیوا جی سے ملنا تھا. میں کل کا پروگرام ترتیب دینے لگا, یہ بھی سوچ لیا کہ میں اکیلا جانے کے بجائے مبشر کو لے جاؤں گا. یوں تو میرٹ میرے لیے نیا نہیں تھا, مگر برسوں میں یہاں کچھ تبدیلی ضرور آئی تھی. پھر دوسرا ہٹ مجھے حوصلہ مند بنائے رکھتی تھی. حوصلے سے میری مراد تم سمجھ رہی ہو نا. انہوں نے بات کرتے کرتے میری طرف دیکھا. میں تلسم میں جکڑی ہوئی تھی. قارین, مجھے پانچواں دن تھا. میں مسلسل پانچ روز سے یہاں آ رہی تھی. شاہ بابا ہمیشہ مجھے منتظر ملے تھے. شروع میں تو انہوں نے مجھے پیاس سے خوف زدہ کر کے مذاق اڑا کے ہر طرح اپنے ارادوں میں ناکام بنانے کی کوشش کی تھی، مگر جب دیکھا کہ میں ان کی کسی بات میں نہیں آ رہی تو وہ پوری توجہ سے میری خواہش پوری کر رہے تھے. ان کا سحر زدہ سراپا دھیرے دھیرے میرے اندر اتر رہا تھا. میں نے محسوس کیا کہ میں نڈر ہوتی جا رہی ہوں. جو باتیں عموماً مجھے خوف زدہ کیے دیتی تھی، اب ان باتوں پر مجھے ہنسی آنے لگی تھی. اور مجھ میں کیا تبدیلی آئی اسے تو میں نہیں جان سکی، مگر جب کل میری بھتیجی جویریا یہ گھر آئی تو پہلے سرسری انداز میں مجھے دیکھ کر سلام کرتی ہوئی، وہ میرے بیٹے کی جانے بڑی تھی، اور پھر چونک کر اس نے مجھے دیکھا تھا. پتہ نہیں اس کے انداز میں کیا تھا، میں اسے پوچھ نہیں سکی تھی، مگر میں نے اتنا ضرور محسوس کیا کہ وہ بات کرتے ہوئے مجھے بار بار غور سے دیکھ رہی تھی. اور جب میں آفس کے لیے گھر سے نکلی تھی تو اوپر فلیٹ میں رہنے والے خاتون، جن کا مجھے نام تو یاد نہیں مگر میں انہیں باجی کہتی ہوں، میرے سلام کا جواب دینے کے بعد سیڑھیوں کی طرف بڑھتے بڑھتے تھٹک کر رک گئی تھی. میں نے ان کی نگاہوں میں بھی وہی بات محسوس کی جو رات جویریا کی نگاہوں میں محسوس ہوئی تھی. میں نے رک کر باجی کو دیکھا. سیما سب ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے سپاس سے انداز میں پوچھا تھا، مگر ان کی نگاہوں میں تشویش تھی. جی باجی الحمدللہ، میں نے مسکرا کر جواب دیا. خیال ہوا کہ شاید تھکن اور رات کو دیر تک لکھنے کی وجہ سے چہرہ پسماندہ لگا ہوگا. انہوں نے کچھ کہنے کو منہ کھولا تھا، پھر اچانک پلٹ گئی تھی. میں چلی آئی، مگر آج میں سوچ چکی ہوں کہ باجی سے بھی اور جویریا سے بھی پوچھوں گی ضرور کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہیں. میں نے تو اپنے اندر صرف اور صرف حوصلہ بڑھتا ہوا محسوس کیا ہے، اور ہاں آج میں آئینے بھی ضرور دیکھوں گی. سیما کہاں کھو گئی؟ شاہ بابا کی آواز نے مجھے چونکا دیا. جی بابا، بس یوں ہی، میں جھنپ گئی. فضول باتیں سوچ کر اپنی انرجی کیوں ضائع کرتی ہو؟ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا ہے، جب کچھ ہوگا تو ضرور بتاؤں گا. انہوں نے میری آنکھوں میں جھانکا. مجھے لگا وہ ہنس رہے ہیں یا شرارت کر رہے ہیں. وہ ابھی میری ہی طرف دیکھ رہے تھے کہ اچانک مجھے لگا جیسے میں کسی پتلے سے اندھیرے ہال میں چکراتی ہوئی اترتی چلی جا رہی ہوں. آنتیں حلک میں آتی محسوس ہوئی. لگا جیسے میں اس ہال میں سر کے بل گرتی جا رہی ہوں. مجھے لگا جیسے میں چیخ پڑوں گی. میں چیخنے ہی والی تھی کہ شاہ بابا کی آواز نے جھٹکے سے مجھے جیسے تھام لیا. حوصلے سے میری مراد صرف یہ تھی کہ مستقل مرعوب رہنے والا شخص میری اہم ضرورت تھا. یہ بری عادت تھی، مگر یہ میرے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا. بس میری شخصیت کی یہ خامی میرے کنٹرول میں نہیں تھی، اس لیے میں مبشر کو ساتھ لے جانے کا پروگرام بنا کر سو گیا. شاہ بابا نے بات وہیں سے شروع کر دی. اس رات اتنے برسوں بعد میں نے ایک خوفناک خواب دیکھا. مجھے خواب میں بھی پوری طرح احساس تھا کہ یہ خواب ہے اور میں برسوں بعد کوئی خواب دیکھ رہا ہوں. میں نے اپنے آپ کو گھنے اونچے اور بہت پرانے درختوں کے درمیان پایا. خوف کسی خونخوار چیتے کی طرح مجھے دبوچے میرے اوپر سوار تھا. میں سب کچھ دکھائی دینے کے باوجود بھی آنکھیں پھاڑے چاروں طرف دیکھ رہا تھا. مجھے شدت سے احساس تھا کہ میں کسی بہت ہی خوفناک جگہ پر بالکل تنہا ہوں. اس دوران مجھے کہیں سے ریل گاڑی کے چلنے کی آواز آتی محسوس ہوئی. میں بے اختیار اس سمت بھاگ اٹھا جہاں سے آواز آ رہی تھی. دور سے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بہت جلد اس گھنے اور پرہیبت جنگل سے نکل جاؤں گا. مگر جوں جوں آگے بڑھ رہا تھا جنگل گھنا اور تاریک ہوتا جا رہا تھا. اب میں خوف کے مارے کھگیانے لگا تھا. میرے حلق سے عجیب و غریب قسم کی خوف زدہ آوازیں نکل رہی تھیں جو خود مجھے ہی ڈرا رہی تھی. میں اپنی ہی آواز سن کر چیخ پڑا تھا, یوں جیسے میرے اندر کوئی اور خوف زدہ ہوا ہو, کوئی اور چیخ رہا ہو. پھر میری چیخیں مجھے سہما کر چپ کرا دیتی, مگر دوسرے ہی لمحے میں پھر گھگیانے لگتا. اب میری رفتار بھی خوفناک حد تک تیز ہو چکی تھی. میں گرتا پڑتا بھاگ رہا تھا. یوں بھاگتے بھاگتے میرا حلق کانٹوں سے اٹھ چکا تھا. پیاس نے سینے کے اندر دراڑیں سی ڈال دی تھی. مجھے لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے گلے میں پھندا ڈال دیا ہو اور مجھے پیچھے سے اوپر اپنی جانب کھینچ رہا ہو. اچانک میرے پیروں نے زمین چھوڑ دی. میں گرنے لگا کہیں اندر گہری کالی سرنگ میں, جہاں کبھی کبھی میری آنکھوں کے آگے ستارے سے جل جل کر بجھ رہے تھے. اچانک مجھے جیسے کسی نے درمیان ہی میں تھام لیا. میرا سر کچھ دیر کو چکراتا رہا, پھر کچھ حواس بحال ہوئے. میں نے دیکھا کہ میں اونچے سے درخت کی شاخ پر بیٹھا ہوں. اس وقت یہ احساس بالکل ختم ہو گیا کہ میں کیسے اوپر سے یہاں آ گرا ہوں. یوں لگا جیسے میں خود اوپر چڑھ کر شاخ پر جا بیٹھا ہوں. میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی. یہاں درخت, پھل, پودے اور کنج تو تھے, مگر سب کے سب انسانی ہاتھوں کے مرہونے منت تھے. درمیان میں سرخ بجری کی روشنی بنی ہوئی تھی. ایک بڑے سے زمین کے ٹکڑے کے چاروں طرف ڈم ڈم کی قسم کی باڑ سی لگا کر علیحدہ کیا گیا تھا, جس کے دوسری طرف سڑک تھی. اس سڑک کے کنارے لگے ہوئے پول کی تمام روشنی باڑ کے اندرونی حصے کو روشن کیے ہوئے تھی. اندر بھی کافی فاصلے سے چھوٹے چھوٹے پول لگے تھے, جن پر شیشے کے لیمپوں میں بلف روشن تھا. ان کی روشنی دودھیا تھی, مگر اکثر جگہ پیڑوں کے گھنے سائے اس روشنی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے. میں دھیرے دھیرے نیچے اتر آیا. اب میں سڑک کی طرف جانے والے راستے پر آگے بڑھ رہا تھا. میرے اندر سے خوف زائل ہو چکا تھا. مجھے باہر نکل جانے اور یہاں سے بھاگ جانے کی جلدی تھی. یہ باغ سا تھا, مگر یہاں کا سناٹا اور سناٹے میں بولتے جھینگر اپنی آوازوں سے سناٹے کو علیحدہ کر رہے تھے. یوں جیسے سناٹے اور اپنی آوازوں کے درمیان لکیر سی کھینچ رہے ہوں. میرے اندر کہیں کسی کی موجودگی کا احساس ضرور تھلکورے لے رہا تھا. میں اس انجانے شخص کی نگاہوں سے بچنے کے لیے جتن بھی کر رہا تھا. درختوں کی آڑ لے کر آگے بڑھتا رکتا چاروں طرف دیکھ کر اطمینان کرتا کہ کسی نے مجھے دیکھ تو نہیں لیا. پھر بھاگ کر دوسرے درخت کی آڑ میں چلا جاتا. سرخ بجری کی روش مجھے سفید رنگ کے چمکتے ہوئے گیٹ تک جاتی نظر آ رہی تھی. اس گیٹ پر قریب قریب لوہے کی چمکدار سلاخیں تھیں، مگر وہ اتنا اونچا نہیں تھا کہ میں اسے عبور نہیں کر پاتا۔ ابھی میں نے وہ بجری کی روش عبور بھی نہ کی تھی کہ سوکھے پتوں کے چربرانے کی خوفناک آواز ابھری، جسے کہیں قریب ہی پوری فوج ان سوکھے پتوں پر سے گزرتی ہوئی میری طرف بڑھنے لگی ہو۔ یہ آواز سن کر میں اچھل پڑا، لپک کر قریب کے درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ بھاری قدموں کی آواز دھیرے دھیرے تسلسل سی سنائی دینے لگی، پھر ایسی چرچراہٹ آواز آئی جسے کسی نے سوکھے پتوں کو آگ لگا دی ہو۔ لکڑیاں چٹکنے لگی ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے لگا جیسے میری سانس کے ساتھ کچھ دھواں بھی میرے سینے میں بھر گیا ہو۔ میں نے چاروں طرف غور سے دیکھا، کہیں دھوئے کا نام و نشان تک نہ تھا۔ دفاتن قدموں کی آوازیں مان پڑ گئیں، گہرا سناٹا چھا گیا، اور پھر سناٹے میں سسکیوں کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے اندازہ لگایا آواز میرے بائیں جانب سے آ رہی تھی۔ میں دبے پاؤں اس طرف بڑھا۔ جو ہی میں سسکیوں کی آواز کے قریب پہنچا بھونچ کر رہ گیا۔ یہ وہی قبرستان تھا، وہی جسے میں بچپن میں دیکھا کرتا تھا۔ پہچانتے ہی میں دیوانہ وار وہ قبر تلاش کرنے لگا جس میں میں نے وہ لاش دیکھی تھی۔ پھر ایک اور حیرت انگیز بات ہوئی کہ مجھے لگا میں جس قبر کے قریب پہنچتا ہوں سسکیوں کی آواز دوسری قبر میں منتقل ہو جاتی ہے۔ میں نے وہاں کی ساری قبریں دیکھ لی، کوئی بھی کھلی ہوئی نہیں تھی، نہ مجھے کسی قبر کے قریب ایسی کوئی چیز نظر آئی جس سے اس خاص قبر کو پہچان سکتا۔ جس آخری قبر سے مجھے سسکیوں کے اخراج کا گمان تھا، جب میں اس کے قریب پہنچا تو آواز معدوم ہو کر سناٹے میں مدغم ہو چکی تھی۔ جھینگروں کی آواز البتہ تیز ہو گئی تھی۔ ممکن ہے جسے میں سسکیوں کی آواز سمجھتا تھا وہ اصل میں جھینگروں کی آواز ہو۔ بہرحال میں اس قبر کو نہیں پہچان سکا، مگر قبرستان کو پہچان گیا تھا۔ یہ 100% وہی قبرستان تھا۔ میں اپنی ہر کوشش کرنے کے بعد پھر گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی میں نے گیٹ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اسے پھلانگ جانے کے لیے اپنا بدن تولا ہی تھا کہ مجھے زبردست جھٹکا لگا۔ میری آنکھ کھل گئی، میرے سر میں دھماکے ہو رہے تھے۔ میں بڑی دیر تک اپنی دونوں کن پٹیوں کو دبائے بیٹھا رہا۔ پھر میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا، باہر صبح کا اجالا پھیرنے والا تھا، دور سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ یہ آواز سن کر میرے اندر ٹھنڈک اتر گئی، گو میرا حلق اب بھی خشک ہو رہا تھا، دل اب بھی حلق میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا، مگر میں نے خود کو ایک دم پرسکون ہوتے ہوئے بھی محسوس کیا۔ میں کلمہ پڑھتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ باہر نکلا تو بی جان، کاکا جان اور فرحت بھی جاگ اٹھی تھی۔ فرحت پانی گرم کر رہی تھی، میں نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور مسجد جانے کی بجائے گھر ہی میں نماز ادا کر دی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں تھوڑی سی چہل قدمی کے لیے گھر سے نکل آیا۔ میں نے بی جان سے کہہ دیا کہ وہ ناشتہ تیار کریں گی ہی کہ میں لوٹ آؤں گا۔ چہل قدمی کرنا میں نے گزشتہ 4 برس پہلے اپنا معمول بنا لیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ سویرے سویرے تازہ ہوا میں چہل قدمی آدمی کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں نے باہر نکل کر ہوا کی ٹھنڈک کو گہری سانسوں کے ساتھ اپنے اندر اتار لیا۔ تقریباً 20 منٹ بعد میں گھر لوٹ آیا۔ اس دوران میں اپنا آئندہ پروگرام ترتیب دیتا رہا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ شیوا جی سے ملاقات کے بعد ہی میں رات کو یا اعلیٰ اور صبح دہلی روانہ ہو جاؤں گا۔ خط لکھنے کا فائدہ نہیں۔ یہ ناول گول بیل حصہ اول کا بقیہ حصہ پارٹ 21 میں سماعت فرمائیں۔